السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ صافات آیت نمبر 1. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹ نہیں پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. صف بستہ کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم، پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اور مشرقوں کا بھی رب ہے. سورہ صافات. صافات مونس کا صیغہ ہے، صفیں بنانے والیاں اس کا مطلب ہوگا. ایک اور صورت ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے، سورہ صف. آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی. اس سورہ میں 5 رکو ہیں اور 182 آیات ہیں. یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے بھی اس دور کی جو بالکل آغاز کا دور تھا مکہ کا. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی جو مکی صورتیں ہیں اور جو خصوصاً شروع میں نازل ہوئیں، تو ان کا جو حجم ہے یعنی سائز میں آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن آیت کا نمبر یعنی حجم بڑا ہے اور سائز چھوٹا ہے. سمجھیں، آپ خود دیکھیں کہ 5 رکوع میں 182 آیات ہیں. اسی طرح ہم نے سورہ شعرا جو مکی سورت پڑھی تھی، جو کہ بہت زیادہ اس میں آیات ہیں، 227 آیات ہم نے پڑھی تھی اور 11 رکوع تھے. جبکہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 200 سے زیادہ ہم کو آیت ملتی ہیں اور 40 رکوع ہیں. تو سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، تو اس میں آیتوں کا سائز بڑھ گیا ہے، لیکن سورہ شعرا، سورہ صافات یہ مکی سورتیں ہیں، اس میں جو آیات کا سائز ہے بہت چھوٹا ہے اور آیتیں زیادہ ہیں. سمجھیں، تو مکی سورتوں کی یہی خاص بات ہے. اس سورہ کا ایک الگ ہی پیس ہے، سمجھیں، ملکوتی غنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ڈیوائن میوزک، ردھم. الفاظ بہت خوبصورت ہیں اور مطلب بھی بہت بہترین ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی ایک الگ ہی خاص بات ہے کہ اگر نہ بھی مطلب سمجھ میں آئے تو بھی یہ آیات، اس کی آیات سننے سے ہی ایک عجیب سی کیفیت انسان کے دل پر طاری ہوتی ہے. اور اس میں بھی ایمانیات ثلاثہ کی بات کی گئی ہے، اور خصوصاً ہم دیکھیں گے اس میں جو ٹاپک ہے وہ شرک بالملائکہ، یعنی عرب کے لوگ جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے، تو اس کا رد کیا گیا ہے، یعنی ملائکہ کی عبادت یا ان کو شریک ٹھہرانے کا رد کیا گیا ہے. بات کا آغاز کیا گیا ہے صف سے، اور جب قسم کھائی جاتی ہے، قسم کھائی گئی ہے صف بنانے والیوں کی، اور یہاں پر مراد رسل فرشتے ہیں صف بنانے والوں کی. قسم جب کھائی جاتی ہے تو عربی زبان میں اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ کیوں قسم کھائی جاتی ہے، اس کا ریزن تلاش کیا گیا ہے. تو بات اگر کوئی اہم بات کرنا ہوتی ہے تو اس صورت میں قسم کھائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو اگر متوجہ کرنا ہو تو اس صورت میں قسم کھائی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی بات چونکہ بہت اہم کہی جا رہی ہے، تو اہم بات کہنے کے لیے یہاں پر قسم کھائی گئی ہے، فرشتوں کی قسم، یعنی ان تمام فرشتوں کی قسم کھا کر بات کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رب ہے تمہارا، اس کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ ٹھہراؤ. تو تاکید کے لیے اور شک دور کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے یہاں پر. ایک تو تاکید بھی کی گئی اور ان کا شک دور کیا گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، تو اسی شک کو دور کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے گواہی کے لیے بھی، یا پھر تاکید کے لیے، یا پھر متوجہ کرنے کے لیے، یا شک دور کرنے کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں، لیکن کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر صافات، زاجرات اور تالیات فرشتوں کی صفات ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بالکل صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، یا بادلوں کو ہانکتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہاں لے کر جاتے ہیں بادلوں کو ہانک کر، یا پھر قرآن کی تلاوت کرنے والے، یا قرآن لے کر نازل ہونے والے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اس کو لے کر نازل ہونے والے، ان فرشتوں کی قسم یہاں پر کھائی گئی ہے۔ تو اکثر مفسرین کا، یعنی جو میجورٹی ہے مفسرین کی، ان لوگوں کا یہاں پر خیال ہے کہ یہاں پر دراصل فرشتے ہی ہیں، یعنی قسم جن کی کھائی گئی ہے تو اس سے مراد دراصل فرشتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے کہ فرشتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو لے کر دنیا میں گردش کر رہے ہیں، یا پوری کائنات میں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں اور وہ کام پورا کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جان نکالتے وقت فرشتے آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرشتے آتے ہیں، نیک لوگوں کے دل میں کچھ القا کرنے کے لیے، کوئی اچھی بات نیکیوں کو آگے بڑھانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی۔ قوموں پر عذاب جب آتا ہے تو اس کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ تو فرشتے دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تب ایسے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ صف بناتے ہیں۔ فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرشتے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے اور غلام ہیں کہ جو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں کہ جیسے ہی حکم ہو اور اسے بجا لائیں۔ وہ کبھی بھی کوئی آرگیو نہیں کرتے، فوراً حکم بجا لاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح انہیں آزادی نہیں ہے کہ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، بلکہ جو کچھ انہیں حکم دیا گیا ہے پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر صف باندھنے کی بات کی گئی ہے، صف بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صف بنانا کیا ہے، اور صف کے بارے میں ہمیں احادیث میں کیا بات ہمیں ملتی ہے۔ تو جو فرشتے کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے جو بھی کرنا ہے کام انجام دے رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے اور غلام ہیں کہ اس کی اطاعت اور بندگی میں فوراً جڑ جاتے ہیں، اور صف بستہ ہو کر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ افراتفری میں یا پھر ایک بھیڑ لگا کر کام کرتے ہوں، نہیں، بلکہ وہ بہت ہی منظم طریقے سے، بہت ہی زیادہ اصول و ضوابط کے ساتھ صف بنا کر کام کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی کام اگر کوئی کیا جائے، کام اگر اس کو اسی طرح سے کیا جائے، جان پر ادھار رکھ کر، یا پھر بے دلی سے کیا جائے، یا بس جیسا چاہے دل چاہے جب چاہا کر لیا، تو وہ کام میں وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے۔ جو بھی کام کیا جائے اس کو احسن طریقے سے کیا جائے، اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے۔ تو یہاں پر اگر صف بنا کر کوئی کام کریں گے تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور فرشتوں کی صفت بتائی گئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ویسے تو ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں صف کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو متفق علیہ حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تراسو و تدلو، بالکل ایک دوسرے میں پیوست ہو جاؤ، اور اعتدال، یعنی بالکل ایک ساتھ کھڑے رہو۔ یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ صف کا ہمارے یہاں پر اتنا خیال رکھنے کا زور ملتا ہے، یہ تاکید ملتی ہے کہ صف کے بغیر کہا جاتا ہے کہ نماز نامکمل رہتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہ ذکر خصوصاً عرب ممالک کے مسجدوں میں ضرور سنتے ہوں گے، اور کعبۃ اللہ کی مسجد میں بھی آپ سنتے ہوں گے، سوو صفوفکم، سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ تو یہ سوو صفوفکم دراصل یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ الحمدللہ، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، اب سوچیں کہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے صف کی درستگی، صف کو صحیح رکھنا. تو ہم چاہتے ہیں کہ نماز اگر صحیح ہو، مکمل ہو، تو اس کے لیے کیا ہو؟ صف صحیح بنانی چاہیے. اور پھر کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے تو اس میں اس کے کئی تقاضے ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی بھی کرنی ہے، تو کس طریقے سے کی جائے؟ تمام اصول کی پابندی کے ساتھ کی جائے، صحیح طریقے سے کی جائے، ادب کے ساتھ کی جائے. جیسے کہ وہ آتا ہے نا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو دراصل یہ ایک اسلامی تہذیب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں یہ صفیں. کئی لوگوں کے جو انٹرویوز پڑے ہیں غیر مسلموں کے، بھلے ہی کچھ لوگ ہیں جو کہ قائل تو ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے خوبصورت منظر جو نظر آتا ہے مسلمانوں کا، وہ ہے ان کا صفیں بنانا. جب وہ کسی مسجد میں نماز کا منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ منظر اتنا اٹریکٹ کرتا ہے. اور ایک شخص کا بھی انٹرویو آیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے نام، لیکن انٹرویو میں یہی بات بتائی گئی تھی. اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ کس بات نے آپ کو متاثر کیا، آپ نے اسلام قبول کیا، تو شخص کہنے لگا کہ میں ہمیشہ جب بھی نماز بتائی جاتی ہے کعبۃ اللہ کی تو میں دیکھا کرتا تھا ٹی وی پر، مجھے وہ منظر اتنا اٹریکٹ کرتا تھا کہ سب لوگ ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک ساتھ سب جھک رہے ہیں، ایک ساتھ سب کھڑے ہو رہے ہیں، ایک ساتھ سب سجدہ کر رہے ہیں، تو میں بار بار وہ منظر جب دیکھتا تھا تو میرے دل میں ایک کشش سے پیدا ہوتی تھی، اور الحمدللہ وہی چیز میرے لیے اسلام کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ صرف ایک عمل، یعنی جو اسلام کا ایک حکم ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو وہ اتنا قابل قبول ہے غیر مسلموں کے لیے کہ اس کو دیکھ کر وہ اٹریکٹ ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر باقی تمام احکامات پر اگر ہم عمل کریں گے اسلام کے، تو سوچیں کہ کتنے لوگ ہمارے اس عمل سے متاثر ہو سکتے ہیں اور اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. تو صف بنانا دراصل تہذیب یافتہ قوموں کی علامت ہے. جو تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، جو سویلائزڈ ہوتے ہیں، وہ صف بناتے ہیں، اور جو ان سویلائزڈ ہیں، جو تہذیب یافتہ نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، وہی لوگ دراصل صف نہیں بناتے، وہ لوگ بھیڑ جمع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو سویلائز نہیں ہوتے، تو وہ ایک جمع غفیر کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جو سویلائزڈ ہوتے ہیں وہ دراصل صف بناتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو بھیڑ ہوتی ہے، کوئی کام کر سکتی ہے وہ بھیڑ، بھیڑ میں کیا ہوتا ہے؟ افراتفری ہوتی ہے، ایک دوسرے دھکم پیل ہوتی ہے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو بھیڑ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ صف بنانے سے سب کا فائدہ ہے. ہر ایک کی برابر باری آتی ہے، اس کا جب ٹرن آتا ہے تو اس کو اس کا حق ملتا ہے برابر. تو ہر چیز میں ہم کو صف بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ فرشتوں کی صفت بتائی گئی ہے اور اسلامی تہذیب بھی ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے صحابہ اکرام کو نماز میں کہ اپنی صفیں درست کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. آپ بیچ میں گیپ دینا پسند نہیں کرتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر اگر تم گیپ دے دیتے تو یہ شیطان آ جاتا ہے اس میں بیچ میں، تو اختلاف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اگر تم صفوں میں دراڑ رکھو گے. تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پر تو نماز میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر، یعنی پیر سے پیر ملا کر آپ کو کھڑے ہونا ہوتا ہے تاکہ بیچ میں کوئی جگہ اور کوئی گیپ باقی نہ بچے. تو صفیں بنانا فرشتوں کی صفات ہیں، فرشتوں کی کوالٹیز ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بھی ویسا ہی کریں، وہ بھی ہر کام صف بنا کر کرے، اور یہ منظم ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے اصل میں صف بنانا. اب اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہیں یا ان کا کیا حال ہے. آج ہم صف بنانے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں. کیو میں کھڑے ہونا، لائن لگانا یا لائن بنانا، ہم بے وقوف کہتے ہیں ایسے لوگوں کو نا، مذاق اڑاتے ہیں لائن بنا رہے ہیں بڑے آئے. بلکہ ہمارے یہاں پر تو یہ ایک طرح سے بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے کہ آ کر فخر سے لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا میں اتنا لیٹ پہنچا، بجلی کا بل بھرنا تھا یا فون کا بل بھرنا تھا یا فلاں فلاں کام کے لیے میں لائن میں کھڑے ہونا تھا مجھے، لیکن میں سب سے آخر میں گیا اور سب سے پہلے اپنا کام نپٹا کے آ گیا. یعنی اس کو ہم ایک طرح سے فخر یا انداز میں بتاتے ہیں اپنا کارنامہ سمجھ کر. تو آپ نے تو دوسروں کا حق غصب کر لیا نا، دوسروں کا حق مار دیا. بیچارہ ایک شخص جو پہلے سے آیا تھا آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، حق اس کا تھا، آپ نے اس کا حق مار لیا، آپ نے ڈاکہ ڈالا، آپ نے خیانت کی، آپ ظالم ہو گئے. تو یہ تو باتیں اس وقت ہم سمجھیں گے نا جب ہمیں کچھ آخرت کا ڈر اور خوف ہوگا، یا ہم اپنی اسلامی تہذیب سے واقف ہوں گے کہ کیا ہمارے آبا اور اجداد کا کیا حال تھا، ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری۔ ہم دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کو ایک طرح سے اپنا کارنامہ بیان کرتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کیوں اگر آپ بناتے ہیں، لائن اگر آپ بناتے ہیں، تو اس میں سب کا فائدہ ہے، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوتی، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، سب کو اپنا جو حق ہے وہ برابر وقت پر اور صحیح طریقے سے مل جاتا ہے، سب لوگ خوش رہتے ہیں۔ تو بھیڑیں جمع کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بھیڑ جمع کرنا۔ مسلمان بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں، مسلمان صحیح طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، سویلائزڈ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ وہ فرشتے جن کی پہلی صفت یہاں پر بتائی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، دراصل صف بنانے والے ہیں، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ اب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ جو لوگ بھی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن، اور کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کلاس کے تحت آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہیں قرآن، تو کوئی بھی جو ادارہ ہوتا ہے تو ہر ادارے کے کوئی اصول ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی ادارے میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ہم حق تلفی کرتے ہیں یا لائٹ اگر لیتے ہیں تو وہ ہم دینی اداروں کے معاملات کو لیتے ہیں۔ اچھا، ہم کہتے ہیں لو، دین میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، دین پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اصولوں کو توڑنا ہے یا اصولوں کی پابندی نہ کرنا، وہ دین کے معاملے میں ہم لے آتے ہیں۔ کہ اچھا، مطلب مدرسوں میں بھی اب یہ اصول بتائے جا رہے ہیں، کیا ہم یہاں پر بھی پابندی کریں؟ پہلی بات تو ہم دین پڑھنے آ رہے ہیں، ہماری مرضی سے ہم آئیں، ہماری مرضی سے ہم جائیں۔ جیسے کتنا چھوٹا سا کام ہے، آپ دیکھیں کہ ایک تو پہلی بات جب بھی آپ کسی کلاس میں آئیں، جہاں پر بھی کہیں کلاس ہوتی ہو، تو تمام لوگ اپنی چپلوں کو قطار میں رکھیں۔ جب اگر آپ اس طرح سے چپلیں جما کر رکھتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ واپس جب آتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جب چپلوں کا ایک ڈھیر جمع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اپنی چپل برابر نہیں ملتی، جو بھی اس کی سینڈل ہے، چپل جو بھی ہے۔ تو جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا تو ہر کام بہت ہی آرگنائزڈ وے میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی دینی ادارے سے جڑے ہیں یا کہیں ہم کوئی لیکچر سننے جاتے ہیں، اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہوں یا کسی ادارے میں جاتے ہوں، ہم طالب علم ہیں اگر قرآن کے، تو ہم کو اپنی چپلیں ترتیب سے رکھنی چاہیے تاکہ افراتفری نہ ہو اور بھیڑ یعنی ایک جمع غفیر نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگے۔ دوسری چیز، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنا پارا بھی لینا ہو، کلاس ختم ہوتی ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ سی لگ جاتی ہے کاؤنٹر پر یا جو بھی اسٹال ہے اس پر، تو وہاں پر بھیڑ نہ جمع کریں، بلکہ ہر کوئی آ کر ایک کیو بنا لے، یعنی لائن بنا لے، تاکہ سب کی باری آئے اور جو پہلے آئے اس کی باری پہلے آئے اور وہ اپنا کام کر کے آگے چلتا بنے، تاکہ وہاں پر بھیڑ جمع نہ ہو۔ تو یہ چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ جب دل چاہا، جیسے دل چاہا جو کام کر لیا، نہیں، بلکہ وہ بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں دراصل اس بات کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ نماز میں جو صف بنتی ہے، آپ دیکھیں اس میں سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، ایک اگر کوئی خانسامہ ہے، کوئی ڈرائیور ہے، وہ بھی وہیں صف میں کھڑا ہوگا، اگر وہ پہلے آیا ہے تو وہ پہلے صف میں کھڑا ہوگا، اور اگر ایک امیر کبیر آدمی ہے، کسی شہر کا گورنر ہے یا پریسیڈنٹ ہے یا کچھ بھی ہو، اگر وہ پہلے آیا ہے تو وہ بھی پہلے صف میں کھڑا ہوگا۔ الحمدللہ صرف واحد دین اسلام ہے جہاں پر الحمدللہ یہ بات باقی ہے ابھی بھی، کہ ہم لوگوں کے یہاں پر اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا کہ جو امیر آئے گا وہ پہلے آگے کی سیٹ پر آ کر بیٹھے گا اور جو غریب ہوں گا ان کو پیچھے کھڑے رہنے کے لیے جگہ ملے گی۔ نہیں، اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، بلکہ امیر غریب سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، اور جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، کیونکہ پہلی صف کا اجر بہت زیادہ ہے حدیث میں۔ تو جیسے وہ آتا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسلام کی یہی خوبی اور خوبصورتی ہے کہ اس نے سب کو ایک لائن میں لا کر کھڑا کیا۔ ابھی جو دوسری قومیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان کے یہاں پر اگلی سیٹیں جو ہوتی ہیں، اگلی جو بینچز ہوتی ہیں، وہ سیٹیں خریدی جاتی ہیں مہنگے مہنگے داموں میں، لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے کا بینچ، آگے کی چیئرز خرید لیتے ہیں، سیٹ اپنی جگہ، اور ان کو وہ بیچ دی جاتی ہے، ان کے لیے مخصوص یا ریزرو کر دی جاتی ہے۔ لیکن اسلام میں کہیں پر آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی مسجد میں کسی نے کوئی صف خریدی ہو؟ کوئی کتنا بھی بڑا گورنر ہو، کوئی کتنا بھی بڑا امیر آدمی ہو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اچھا فلاں امیر آدمی نے آگے کی صف خرید لی ہے، اب بس وہی کھڑے ہو سکتا ہے، آگے کی صف میں کوئی اور نہیں؟ تو الحمدللہ آپ کو اسلام میں یہ نہیں ملے گا۔ تو دراصل زور دیا گیا ہے صف بنانے پر۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ صف میں سیدھے رہو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا کر دے گا۔ تو صف و صفوفکم، صفیں درست کریں اپنی، جہاں پر بھی کوئی کام کریں آرگنائزڈ ہو کر کریں اور صحیح ترتیب کے ساتھ کریں۔ ایون عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو مخصوص طور پر لگا دیا تھا جو نمازوں میں صفیں درست کیا کرتے تھے لوگوں کی، تو باقاعدہ آدمی انہوں نے مقرر کیے تھے تاکہ صفیں درست رہیں۔ تو دراصل صف بنانا ترقی یافتہ اور پروگریسو ہونے کی علامت ہے، ترقی یافتہ قوموں کی نشانی ہے، سویلائزڈ ہونے کی علامت ہے۔ تو ہم بھی صف بنائیں، کسی کا حق نہ مارے، اور فرشتوں کے اوصاف کی دراصل یہاں پر قسم کھائی گئی ہے کہ وہ بندگی بجا لاتے ہیں، اور بندگی بجا لانے میں کس طرح سے وہ آرگنائزڈ ہو کر کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آیا ہے قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر دوسرا ہے فالزاجرات زجرن، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ روکنا یا ڈانٹنا، ٹھیک ہے، زجرن کے معنی ہوتے ہیں روکنا یا ڈانٹنا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے ہر کام پر مامور جو ہوتے ہیں، جان نکالنے کے وقت جب وہ آتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ ڈانٹتے ہیں۔ جو مجرم ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ڈانٹا جاتا ہے، بہت تکلیف سے ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو کافروں کی جان نکالتے وقت فرشتے ڈانٹتے ہیں، اسی طرح سے جب قوموں پر عذاب لاتے ہیں تب بھی وہ ڈانٹتے ہیں یا اس وقت غصہ ہوتے ہیں، یا فرشتے شیطانوں کو آسمان تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اس کے لیے وہ ڈانٹتے ہیں یا روکتے ہیں۔ تو یہ دراصل فرشتوں کے ان تمام اوصاف جو وہ کام کرتے ہیں اس پر قسم کھائی گئی ہے۔ تو پہلے صف بنانے والے فرشتوں کی قسم، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہر وقت پابندی کر رہے ہیں، کائنات کا انتظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، جو اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں صف بستہ ہو کر کام کرتے ہیں، ہر حکم کو ماننے میں وہ ایک طرح سے اصولوں کی پابندی میں لگے ہوئے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، جو تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یعنی پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام لے کر نازل ہونے والے بھی کون ہیں؟ دراصل جبریل علیہ السلام ہیں، یعنی فرشتے ہی ہیں۔ پھر لوگوں کو نیکی کی طرف ہدایت دینے کے لیے جو آگے بڑھاتے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے، اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے، تو ان فرشتوں کی قسم یہاں پر کھائی گئی ہے۔ کیونکہ فرشتے دراصل موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، فرشتے انسانوں کو خوف سے بچاتے بھی ہیں، جیسے کہ ہم پڑھیں گے آگے ایک سورت میں، حامیم سجدہ میں، کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو، کہ نہ تم ڈرو نہ خوف کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایک طرح سے مسلمانوں کو، مومنوں کو سپورٹ کرتے ہیں نیکی کے کام میں۔ تو یہاں پر اللہ کا ذکر یا نصیحت میں یا نیک لوگوں کے دل میں الہام ڈالنے کے لیے فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ تمام اوصاف کی قسم کھا کر کیا کہا گیا کہ ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا الہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ کیسا ہے وہ؟ ایک ہی ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے دراصل جس پر فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ جتنا جو یہ نظام کائنات چل رہا ہے تو یہ اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے۔ فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کا حکم بجا لاتے ہیں، چاند سورج جتنی چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہیں۔ تو اسی بنا پر یہ نظام کائنات اتنا بہترین طریقے سے، پرسکون طریقے سے چل رہا ہے۔ تو الہ دراصل جس کی بندگی اور عبادت کی جائے اور جو اس کا مستحق بھی ہو واقعی میں، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو کسی اور کو اپنا الہ مانتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، جس کو آپ، جس کی آپ بندگی کر رہے ہیں، جس کی آپ پرستش کر رہے ہیں، وہی الہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو واقعی میں الہ ہو، جو اس کا مستحق ہو، کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، تو وہ الہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی واحد وہ الہ ہے جو اس کا حقدار ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہی اسی کا حقدار ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کے آگے جھکا جائے، کیونکہ وہ کیسا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ اب یہاں پر مشرق کا مالک کہا گیا ہے اور جو زمین اور آسمان میں ہیں ان سب کا مالک۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان جو کہ آج ہم کسی بھی مدد کے بغیر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایسی کئی چیزیں ہیں جس کی آج تک ہماری رسائی بھی نہیں ہو سکی، جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے کئی قسم کی دوربینیں ایجاد کی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ آگے نہیں جا سکے ہیں۔ تو یہاں پر ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آسمان، زمین یا کائنات، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمام مشرقوں کا مالک ہے، کیونکہ دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ سورج جو طلوع ہوتا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو اس زمانے کی جو مشرق قومیں تھیں وہ سورج کی پوجا کرتی تھیں، تو ان کو بتایا گیا کہ جس سورج کی تم پوجا کرتے ہو، جس سم سے وہ سورج نکلتا ہے مشرق سے، تو ان مشرقوں کا بھی مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو سورج کی کیا بساط ہے کہ جس کے آگے تم جھکو، بلکہ سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کا تک رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ مشارق کا لفظ آیا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، اور قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس طرح کا ذکر آیا ہے، اور تثنیے کا بھی صیغہ ہم کو ملتا ہے سورہ رحمان میں، مشرقین اور مغربین کا لفظ بھی ملتا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک سمت ہوتی ہے، دراصل ایک جہت ہوتی ہے، اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دراصل مشارق کا جو لفظ آیا ہے تو ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز جو سورج کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہماری دنیا کا سورج ہی نہیں نکلتا، بلکہ ایسے کئی اور سیارے ہیں، کئی گیلیکسیز ہیں، کئی سیارے ہیں، اور ایسے کئی سورج ہیں، ان سب کی بھی مشرق ہوگی، یعنی اسی مشرق سے نکلے گا سورج۔ اور پھر روزانہ بھی ایک جگہ سے نہیں نکلتا سورج، بلکہ ہلکا سا ہٹ ہٹ کر نکلتا ہے۔ سردیوں کے دنوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے، گرمیوں کے دنوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ رب المشارق، یعنی وہ تمام مشرقوں کا بھی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر تاروں کی بات کی گئی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، یہ ستاروں کو قسمت سے ریلیٹ کرتے تھے، یا پھر ان لوگوں کے ذہن میں کچھ اور کانسیپٹس تھے سورج کے بارے میں، یا پھر چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں۔ تو ان سب کی نفی کی گئی ہے کہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور یہ دراصل ان چیزوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھلائیاں اس میں رکھی ہیں کہ سورج سے وہ روشنیاں حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے سورج جب غروب ہو جاتا ہے اور رات میں چاند نکلتا ہے، تو چاند سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے، جس سے ہم اپنی تاریخیں بھی معلوم کرتے ہیں۔ اور ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے راستے کا جانے کا ذریعہ بنایا ہے، کہ راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں ستارے۔ تو ہم کو جو بات پتہ چلتی ہے قرآن سے اور احادیث سے کہ ستاروں کے تین کام بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ زینت الکواکب، کہ زینت کا ذریعہ ہے آسمان کی زینت، یعنی انسان جیسے ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے رات کے وقت، ان ستاروں کی وجہ سے وہ آسمان جھلملاتا ہوا، یعنی جو جھلملاتے ہوئے تارے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے وہ آسمان، اسے راحت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، دور جاہلیت میں جب ایسا واقعہ ہوتا تو تم کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہنے لگے، ہم تو یہی کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا یا پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کی زندگی یا موت کے سبب سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارا پروردگار کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والے فرشتے جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر ان سے قریب والے تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ کی آواز ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے، پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، وہ انہیں خبر دیتے ہیں، اسی طرح نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچتی ہے، اور شیطان اچک کر سننا چاہتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے، اور وہ کچھ بات لا کر اپنے کاہنوں وغیرہ پر ڈال دیتے ہیں، وہ خبر تو سچ ہوتی ہے مگر وہ اسے بدلتے اور گھٹا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ستاروں کا کام کیا کہ شیطانوں کو مار بھگانا اور آسمان کی زینت، اور تیسرا اس کے ذریعے سے راستے تلاش کرنا یا راستہ چلنا، یعنی لوگوں کو سفر میں یہ مدد دیتے تھے، خصوصاً رات کی تاریکی میں ستاروں کی وجہ سے روشنی ہوتی تھی تو لوگ اپنا راستہ طے کرتے تھے۔ تو یہ تین کام ستاروں کے بتائے گئے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، یہ شیاطین ملائے اعلی کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو دراصل جو بھی کاہن ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، تو شیطان ان کے قبضے میں ہوتے تھے، یا شیطان ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے۔ تو اگر یہ کچھ خبریں ان کو آسمان سے مل جاتی شیطانوں کو، تو یہ خبریں وہاں سے لے آتے تھے، اور وہ خبریں کچھ جھوٹ سچ ملا کر، یا وہ خبریں ان کو دیتے تھے کاہنوں کو، کاہن اس میں جھوٹ سچ ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ کوئی ایک آدھ بات سچ ہوتی تھی اور باقی کی ساری جھوٹی باتیں شامل ہوتی تھیں، اور اسی کو لوگ بہت کچھ سمجھتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شہاب ثاقب تو ہم نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، اگر کچھ خبریں یہ لے بھی لیتے ہیں تو انہی خبروں کو وہ جھوٹ سچ ملا کر آگے کاہن بیان کر دیتا ہے، ادر وائز ان شیطانوں کو مار بھگا دیا جاتا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، یہ شیاطین ملائے اعلی کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو دراصل جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ شیطان وہاں کی سنگن لینے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت بہت کڑا پہرا تھا۔ سورہ جن میں ہمیں یہ بات ملتی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن دراصل یہ باتیں کہتے تھے کہ کون سی بات ہونے والی ہے کہ جس کی بنا پر ہم نے آسمان کو سخت کڑے پہرے میں پایا، اور اگر ہم کچھ سنگن لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ایک کوئی تیز چولہا ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ تو یہ جو شہاب ثاقب ہیں یہ دراصل شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ ابھی حدیث سے ہم نے پڑھا کہ جب کوئی شیطان وہاں کی خبر لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں تارا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے یا گرتا ہوا نظر آتا ہے، تو دراصل وہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ستاروں کو دراصل آسمان کی زینت بنایا، رات میں راستہ طے کرنے کے لیے روشنی کا سبب بنایا، اور تیسرا شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ ثاقب ثقاف با سے ہے ثقبا، اور پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يستسخرون، اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ انہیں کفار مکہ کا حال یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ قرآن کو یا اس کی دعوت کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ تو انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو ان سے کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، اور کون سی چیزوں کا پہلے سے ذکر کیا گیا ہے؟ آپ دیکھیں فرشتے ہیں جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پھر چاند سورج زمین آسمان ستارے۔ تو دیکھا جائے تو چاند سورج زمین آسمان انسان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، عظیم الشان کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو آخر تم غور کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ اتنی عظیم کائنات کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اسے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو تم خود غور کرو، تم سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے؟ پھر مٹی کا ذکر کیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی، اور اس مٹی کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ اسٹیجز تھے، یعنی لیز دار گارے سے انسان کی پیدائش، یعنی جو مٹی کا لفظ یہاں پر آیا ہے اس سے کی گئی، پھر آگے کی نسل جو اسی سے چلتی رہی، یعنی نطفہ، جو نطفہ بنتا ہے وہ بھی مٹی سے بنتا ہے، یا مٹی سے جو غذا آتی ہے اسی سے وہ نطفہ بنتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ ہر انسان لیز دار گارے سے بنا ہے، اس لیے کہ انسان کا سارا مادہ جو اس کا وجود ہے انسان کا زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے، جس نطفے سے وہ پیدا ہوا وہ غذا سے بنتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو انسان اپنی پیدائش پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو جب یہ مٹی جس میں کوئی جان نہیں تھی، جو کسی لائق نہیں تھی، لیکن اسی مٹی کی غذا سے ہم نے انسان کو پیدا کیا یا وہ چیزیں ذریعہ بنی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنا کیسے بھلا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ تو اور زیادہ آسان ہے۔ لیکن کفار مکہ اسی بات پر مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے تھے، ہنسی مذاق بنا لیتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ وقالوا ان هذا الا سحر مبين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون۔ اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجہ رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یکی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر وہ اسی بات پر حیران تھے کہ بھلا کیسے دوبارہ زندہ ہوا جا سکتا ہے، یا جو آبا اور اجداد مر گئے ہیں، جو ہڈیاں بن چکے ہیں سڑگل کر، تو ان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس سے اصل میں پیچھے سے بھی انسان اگر سوچے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی مٹی سے بار بار ایک غذا پیدا ہوتی ہے، پھر مٹی سوکھ جاتی ہے، پھر دوبارہ اسی برسات سے کس طرح سے اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور وہی زمین فصل سے لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح سے انسان جو کہ مر کر مٹی ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں تک سڑگل گئی ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں اس کو دوبارہ پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدٌ، زجرہ بس ایک اللہ تعالیٰ کی پکار ہوگی، ڈانٹ ہوگی، جھڑکی ہوگی، اور پھر وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اس وقت یہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اس وقت جب مان لیا تو پھر کیا فائدہ، یعنی جب تو آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور انسان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، تو اب اس وقت ایمان لا کر کیا فائدہ؟ جیسے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یا ہم خود بھی کہیں نہ کہیں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور ہم خود اگر پیپر دینے کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں کوشچن پڑھ لیتے ہیں شاید یہ آ جائے، یا فلاں کوشچن پڑھ لیتے ہیں شاید وہ آ جائے، اور جو کوشچن اور آنسر ہم پڑھ کر گئے ہوتے ہیں اگر وہی آ جاتا ہے اور ہم کو جواب بھی آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، ہے نا؟ ہے کہ نہیں یہی بات کہ اچھا اچھا ہوا ہم نے یہ پڑھ لیا کوشچن اور اس کا آنسر، اگر ہم نہیں پڑھتے تو ابھی ہمیں یہ نہیں آ رہا ہوتا۔ اور بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹس اتنا افسوس کرتے ہیں کہ ارے وہ نظر سے گزرا تھا کوشچن، اور میں نے سوچا بھی تھا کہ میں وہ پڑھ لوں گی یا پڑھ لوں گا، لیکن بس پھر رہ گیا، اور وہ اتنا افسوس کرتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش وہ پڑھ لیا ہوتا اس کا آنسر، تو ابھی کوشچن پیپر سالو کرنے میں کتنی آسانی ہو گئی ہوتی۔ تو یہی حال اس وقت ان لوگوں کا ہوگا کہ وقالوا یا ویلنا، ہائے افسوس، ہماری کمبختی، انتہائی افسوس اور حسرت کا جملہ ہے یہ، کہ یہ تو وہی دن ہے بدلے کا، جزا کا، اسی میں تو سب کچھ ہونا ہے، بدلہ دیا جانا ہے، اور اسی کو تو جھٹلاتے آئے تھے وہ لوگ، خود وہ اقرار کریں گے۔ تو آپ سوچو اس وقت کی حسرت اور افسوس کا پھر کیا فائدہ؟ اصل تو انسان پہلے سنبھل جائے نا، پہلے انسان ہوشیار ہو جائے۔ اور یہ میں سمجھیے کہ یہاں پر ساری باتیں کافروں اور مشرکوں کی ہو رہی ہیں، یہاں پر آپ اور میں بھی الرٹ ہو جائیں، آپ اور میں بھی سوچیں کہ آج کہیں ہماری زندگی بھی، ہم مسلمانوں کی زندگی بھی کافروں کی جیسی زندگی تو نہیں ہے۔ جو غیر مسلم ہے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے، آج ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق ہمیں نظر آتا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، شام کرتے ہیں، کھانے پینے کی سوچ، کمانے کی فکر، اور بس اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ تو کیا آج مسلمان اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں کہ صبح اٹھا وہی فکر ہے دنیا کی، رات بھی سونے سے پہلے بھی وہی فکر دنیا کی، کل کیا کریں گے وہی دنیا کی فکر، اور اپنی آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ تو دراصل دیکھا جائے تو اکثر آج مسلمانوں کے بھی اعمال ویسے ہی نظر آتے ہیں جو کہ ایک ایسے شخص کے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پر وہ غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، یا پھر بس دنیا ہی کے ہو کر ہم رہ گئے ہیں۔ تو ہم بھی ضرور اس سلسلے میں غور کریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فہدوہم الى صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج تو یہ سب اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، تمہیں کیا ہو گیا، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ بالکل مطیع و منعقد بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یعنی اس وقت منظر بالکل کچھ اور ہوگا، بالکل چینج ہو جائے گا۔ آج جو دنیا میں ہے اس وقت منظر چینج ہوگا، اس وقت وہ آپس ہی میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کیا ہم نے۔ اور احشر الذین ظلموا وازواجہم، ازواج مطلب ایک دوسرے کے زوج بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی، یا پھر ہم نشین ساتھی جو ہوتے ہیں، ہم مزاج لوگ، وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جوڑے کو بھی پیر کو بھی کہا جاتا ہے ازواج یا زوج، جیسے کہ جوتا ہم سب جانتے ہیں، دو جوتے ہوتے ہیں نا تو پیئر ہوتا ہے وہ، ایک جوتا دوسرے کا زوج ہوتا ہے، یا پھر مخالفین جو ہوتے ہیں اس کو بھی زوج کہا گیا، جیسے دن کا جوڑا رات ہے، تو دیکھا جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن اس کو ایک دوسرے کا جوڑا کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ اپنے مخالفوں سے، یا پھر اپنے ہم نشینوں سے، یا پھر اپنے ہم مزاجوں سے پوچھ رہے ہوں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، یعنی وہ بت بھی ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی انہوں نے بندگی کی تھی، جن کو رہنما اپنا بنایا تھا اور ان کے آگے جھکے چلے جاتے تھے، تو ان سے پوچھ رہے ہوں گے۔ تو معبود اور ان کے عبادت گزار سب اللہ تعالی کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اور وہ پھر پوچھ رہے ہوں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ انسان دراصل صرف بتوں کے ہی آگے نہیں جھکتا، بلکہ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ بت جو کہ انسانوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، جیسے کچھ لوگوں نے انبیاء کو اپنا معبود بنا لیا، کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اپنا معبود بنا لیا، کچھ لوگوں نے اولیاء اور بزرگوں کو اپنا معبود بنا لیا، اور کچھ لوگوں نے درختوں کو، پہاڑوں کو، یا پھر جتنی بھی جو بے جان اشیاء ہیں ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی ہر قسم کا شرک کیا ہوگا، چاہے وہ انسانوں کو انہوں نے اپنا، نعوذ باللہ، رب بنایا ہوگا یا پھر بے جان اشیاء کو، سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سب کا انجام ایک ہی سا ہوگا۔ تو اس وقت ان کے جو سوالات ہوں گے ایک دوسرے سے، جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو عابد اور معبود جنہیں جہنم میں ڈال دینے کا حکم ہوگا اور یہ فرشتوں کو حکم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ذرا روک لو، پہلے ان سے ایک بات تو پوچھ لو، ان مجرموں میں ہر قسم کے عابد اور ہر قسم کے معبود ہوں گے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جو پیروی کی جاتی ہے، جتنا بھی آج جو کاروبار ہے یا بڑے بڑے ملک کے ایسے لوگ جو رہنما یا لیڈر کے طور پر کام کرتے ہیں، تو آج آنکھیں بند کر کے لوگ ان کی پیروی کیے جا رہے ہیں، چاہے بھلے ہی وہ دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف کیوں نہ بنا رہے ہوں یا دنیا کے نام پر، تو لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی پوجا کیے چلے جا رہے ہیں، ان کی ہر بات مان رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو وہاں پر سارے لوگ ہوں گے جن کو پوجا جاتا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہوں، کوئی ولی ہوں یا جو بھی ہوں، جن کو پوجا جاتا رہا، جن کی پیروی کی جاتی رہی۔ تو وہ کہیں گے کہ آج تمہیں کیا ہو گیا، آج تم ایک دوسرے سے بے تعلق کیوں ہو گئے ہو، اور وہ جو دنیا میں تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، وہ کہاں گئے تمہارے دعوے؟ تم تو آپس میں مل کر ایک گروپ تم نے بنا لیا تھا اور تم ایک دوسرے کی مدد کے دعوے کرتے تھے، آج تمہارے وہ وعدے سارے کہاں گئے؟ تو ہم سب جان رہے کہ اس وقت تو سارے لوگ کیسے ہوں گے، بے بس ہوں گے، کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، اور ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور ابھی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ذرا ان کو ٹھہراؤ تاکہ ان سے کچھ ہم پوچھ لیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے، آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت جب جہنم کا منظر جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان لوگوں کو یہ جملہ کہہ کر مخاطب کیا گیا کہ وہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ ان مجرموں کا کیا حال ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود سوچ لیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی اس وقت، یعنی کس طرح سے وہ لوگ بے بس ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سک رہے ہوں گے، جو دنیا میں دعوے کیے تھے وہ سارے دعوے بودے ثابت ہوں گے، بلکہ ان کو تو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا اور پوچھا بھی جائے گا ان سے۔ وہ اقبل بعدہم علی بعدی یتساءلون، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اب یہاں جو لفظ سمجھنے کا ہے، تاتوننا عن الیمین، کہ تم ہمارے پاس دائیں ہاتھ کی طرف سے آتے تھے یا سیدھے رخ سے آتے تھے، یمین کی راہ سے آتے تھے۔ تو یمین کا لفظ دراصل عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو قوت اور طاقت کے معنی میں لیں تو مطلب ہوں گا کہ ہم کمزور تھے، تم ہم پر غالب تھے، تم طاقتور تھے، اس لیے تم نے اپنے زور سے اور طاقت سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لیا، یعنی کمزور پڑنے والے لوگ کہیں گے۔ اور اگر ہم اس کو یمین کو خیر اور بھلائی کے معنی ملیں اس لفظ کو، تو مطلب ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں نا، جتنے بھی یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کسی بھی نام پر، کسی بھی چیز پر، تو وہ خیر خواہی اپنی دکھاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، ہم تو تم کو تمہاری فائدے کی بات بتا رہے ہیں، اچھا یہ تم خرید لو، یہ ایسے کام کر لو، ویسے کام کر لو، شرک، بت پرستی، تعویذ، قبر پرستی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی طرف جب بھی بلایا جاتا ہے تو خیر خواہ بن کر ہی بلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم اس یمین کو خیر خواہی کے معنی میں لیں گے، تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے جو کمزور تھے، جو اپنے بڑے لوگوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بنے، وہ اپنے ان بڑوں سے کہیں گے کہ تم خیر خواہ بن کر ہمارے پاس آتے رہے بہکانے کے لیے، اور ہم نے تم پر یقین کیا اور آج ہم بھی اس جہنم کے مستحق ہوئے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے۔ اور اگر یمین کو قسم کے معنی میں لیا جائے، کیونکہ یمین قسم کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ تم جو بات پیش کر رہے ہو وہی حق ہے، تو اس وجہ سے ہم تمہارے بہکاوے میں آ گئے۔ مفردات القرآن میں جو اس کا مطلب بتایا گیا یمین کا، بہت وسیع معنوں میں لفظ استعمال ہوا ہے، یمین بمانی دایاں ہاتھ اور دائیں طرف، پہلا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی ہے اصحاب الیمین کے معنی دائیں ہاتھ کے دائیں جانب والے بھی ہیں اور اصحاب خیر و برکت بھی، ٹھیک ہے، اور تیسرا معنی ہے جس طرح ید کا لفظ قوت کے معنوں میں آتا ہے، یمین اس سے بھی زیادہ وسیع معنوں میں آتا ہے کیونکہ قوت اور کارکردگی کے لحاظ سے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا نا سورہ نساء میں یا کئی جگہ ہم نے پڑھا، مل کے یمین سے مراد کیا لیا جاتا ہے، جس پر پورا قبضہ ہو اور اختیار ہو، اور اسی بنا پر لونڈی اور غلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مل کے یمین، کیونکہ ان کے اوپر پورا قبضہ ہوتا ہے یا ان کے اوپر دسترس ہوتی ہے، اور اہل عرب دراصل ان کی عادت تھی کہ اپنے عہد و پیمان اور قسم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مخاطب کے ہاتھ میں دیتے تھے یا مارتے تھے، مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ایک دوسرے سے اس کو مزید پختہ کر لیں۔ تو یہ یمین تمام معنوں میں استعمال ہوا۔ قرآن کے جو معنی ہیں الحمدللہ، قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو ان الفاظ کے معنی پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ الحمدللہ ایک ایک لفظ میں کتنی وسعت ہے اور کتنے وسیع معنوں میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج پوری دنیا میں آپ تصویر دیکھیں، چاہے آپ جمہوریت کو لے لیں، چاہے آپ کسی بھی قسم کے عزم کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے پیچھے دراصل یہی وہ چیز نظر آئے گی۔ آج سارے لوگوں کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا سارے لوگوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے خیر خواہی کے نام پر، طاقت کے نام پر، یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی دھوکے کے ساتھ ان کو بہکایا جاتا ہے، صرف ایک ٹی وی کا نظام ہی آپ دیکھ لینا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو یہ جتنا بھی یہ جو ایڈ آتے ہیں یہ سب کیا ہے دراصل، اس میں سے 10% چیزیں صحیح ہوتی ہوں گی، 90% باتیں جو جھوٹی ہوتی ہیں۔ شیمپو کا ایڈ آپ دیکھ لیں، کسی صابن کا ایڈ آپ دیکھ لیں، کوئی کریم کا ایڈ آپ دیکھ لیں، کس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ گورے ہو گئے کریم لگانے سے، آپ کا رنگ بالکل فیئر ہو گیا، آپ کیا تھے اور آپ کیا ہو گئے، آپ کو رشتے نہیں آ رہے تھے تو اس کریم کو لگانے کی وجہ سے رشتے آنے شروع ہو گئے، ساری دنیا آپ کے پیچھے پڑ گئی۔ آپ بتائیے کھلم کھلا یہ جھوٹ بات ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا حقیقت میں؟ کوئی دنیا کی کوئی کریم ایسی بنی ہے جس سے آپ مجھے بتائیے کہ جس سے رنگ بالکل گورا ہو گیا ہو، فیئر ہو گیا ہو؟ لیکن ہم کیسے بے وقوف ہیں نا، ہم دھوکے کھاتے ہیں۔ پھر یہ تو ایک ایڈ کی بات ہوئی، اسی طرح سے جتنی بھی جو سیاست ہیں آج دنیا میں، جو لوگ رہنما بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ دین کے نام پر کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کچھ دنیا کے نام پر، تو ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی ایک طرح سے دیکھا جائے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور طاقتور ہر کمزور سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر طاقتور کمزور سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ جو بات یہاں بتائی گئی تو بہت صحیح لگتی ہے بات، یہ اگر ہم ویسے ہی نارملی اس پر ہم غور کریں، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بات، یہ تو عرب کے لوگوں میں جو اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ بیان کیے گئے یہاں پر۔ تو جو بھی کمزور لوگ تھے وہ تو یہی کہیں گے نا کہ تم ہم پر غالب تھے اور تم ہم پر زور آور تھے، ہم تمہارے دھوکے میں آ گئے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دنیا میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ اور میں، ہم سب اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کہ کوئی ہمیں بیوقوف تو نہیں بنا رہا ہے، کوئی ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آج اگر ہم کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں نا، تو یقین جانیے کہ اس سے بڑھ کر نقصان آخرت میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کو اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت میں صحیح انجام کے لیے، ہم کو آج دنیا میں آنکھیں کھلی رکھنی پڑے گی کہ صحیح بات کو فالو کرنا، صحیح چیز کی پیروی کرنا، حق بات کی پیروی کرنا، جو حق ہے وہ ہم سمجھنے والے بنے۔ اسی لیے دعا ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ہی ہمیں بتا اور اس کی پیروی کرنے والا بنا، اور جو باطل ہے اس کو باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو آج دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، جو اعلی حضرت ہیں یا پھر فاتح ہیں یا پھر حضرت میجسٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں یا پیر صاحب، کوئی بھی گرو جی ہیں، کوئی بھی ہے، کسی کو بھی آپ فالو کریں، کوئی بھی آپ کا رہنما ہوگا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کسی کو بھی آپ فالو کریں، لیکن بس آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف، یہ بات آپ دیکھ لیں۔ تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ آپس میں جو بات چیت ان کی ہو رہی ہوں گی، وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو الزام لگائیں گے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارا تم پر تو کوئی زور نہیں تھا، ہم نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کھینچا تھا، بلکہ تم خود سرکش تھے، تم خود نافرمان تھے۔ فحق علینا قول ربنا اننا لذائقون فاغویناکم اننا کنا غاوین، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس طرح وہ سب لوگ اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب اس سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لِتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ تو یہ ان کا حال ہوگا جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی بلکہ رسولوں کا مذاق اڑایا تھا اور رسولوں کی اتباع نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم صرف نام کے مسلمان نہ ہوں بلکہ واقعی میں عمل سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون